ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت اپنی مادری زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں، دل میں نیت ہونا شرط ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ دل میں ہو، زبان سے بھی اسی بات کو دوہرا لے تو اچھا ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ مسجد میں آ گئے، کھانا پینا سامنے آیا، اب یاد آیا اعتکاف کی نیت تو نہیں کی تھی، اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، بلکہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجئے، کچھ ذکر و درود بھی کر لیجئے، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ الحمدللہ 1441 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج چوتھی رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان میلاد النبی جمعہ ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب شروع ہو، کچھ مدنی پھول عرض کروں گا۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ام المومنین، مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، یعنی اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تمہاری خوب یعنی عادت بڑی شان کی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اے عاشقان میلاد النبی، اللہ پاک نے دنیا کے مال و متاع کے لیے ارشاد فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، ترجمہ کنز الایمان، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، دنیا کے تھوڑا ہونے کے باوجود ہم دنیاوی نعمتیں نہیں گن سکتے، تو جن کے اخلاق کے بارے میں عظمت والا رب کریم ارشاد فرمائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی عادت بڑی شان کی ہے، تو ان کے اخلاق کریمانہ کو کما حقہو یعنی جیسا حق ہے ویسے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے با اخلاق و با کردار، تکرے حسن الجمال، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا، وعدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ انہوں نے سیدنا زید بن سعنہ جو بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دامن پکڑ کر انتہائی سخت لہجے میں کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں معاذ اللہ دیر لگاتے ہو، یہ منظر دیکھ کر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب رکاوٹ نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا، یہ سن کر اس نے اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کمال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو، آپ نے فرمایا، چونکہ میں نے غضبناک نظروں سے دیکھ کر تجھے ڈرایا تھا، اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیری دلجوئی کے لیے تیرے حق سے زیادہ کھجوریں دینے کا مجھے حکم دیا ہے، یہ سن کر حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو، میں زید بن سعنہ ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی زید بن سعنہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے، عرض کیا، جی ہاں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تم نے اللہ کے رسول سے ایسی رف گفتگو کی کہ حضرت سیدنا زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اے عمر دراصل بات یہ کہ میں نے تورات شریف میں جتنی نشانیاں آخری نبی کی پڑھی تھی ان سب کو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود پایا، مگر دو اور نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا. ایک یہ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلم یعنی نرمی جہالت پر غالب رہے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جس قدر زیادہ جہل یعنی جہالت بھرا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی. لہذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں. اور اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حسن اخلاق کے پیکر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا. تو یوں یہ مسلمان بھی ہو گئے، صحابیت کا شرف پایا اور اپنا آدھا مال بھی راہ خدا میں دے دیا. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اے عاشقان میلاد النبی، آپ نے اخلاق نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنے؟ ذرا ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم تو بڑے عاشق رسول بنے پھرتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی سخت لہجے میں بات کرے یا کوئی بلا وجہ ڈانٹ ہی دے تو ہم کیسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے، اور بعض اوقات نہ بولنے کا بول اور نہ کرنے کا کر جاتے ہیں. جبکہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار و اخلاق کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا ہے، جیسے کہ مکے کے بڑے بڑے کفار بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہا کرتے تھے. صادق مانے سچا، امین مانے امانت دار. حضرت سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے دن قید کیے گئے، آپ کے والد آپ کو چھڑانے کے لیے مدینہ منورہ آئے، مگر نور والے آقا کو دیکھ کر ایمان دے آئے. نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احسان فرماتے ہوئے صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو قید سے آزاد کر دیا. اس کرم کریمانہ پر آپ بھی مسلمان ہو گئے. تو یوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے اور صحابیت کی سعادت پائی. ہم لوگوں کی حالت یہ کہ شاید ہمارے ہم سے کسی کا پالا پڑے تو نمازی بے نمازی بن جائے، نکوکار شاید گناہگار بن جائے، اتنا بزدل ہم کر کے رکھتے ہیں، ہمارے اخلاق بدقسمتی سے اتنے برے ہو گئے. تو ہمیں حسن اخلاق کے پیکر رسولوں کے سرور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق سے درس حاصل کرنا چاہیے، اپنے اخلاق درست کرنا چاہیے، اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے. ایسا تجھے خالق نے درادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، خدام تو بندے ہیں تیرے خلق حسن نے، پیارے تجھے بدخواہ کا غمخوار بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں آرام فرما رہے تھے، کہ غورث بن حارث نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کی تلوار نیام سے نکال دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ، اتنا کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور عفو و کرم فرمانے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث گڑ گڑا کر کہنے لگا، آپ ہی میری جان بخشی کیجئے، یعنی مجھے مت ماریے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے، سو بار تیرا دیکھ کر اف و ترحم، ہر باغی و سرکش کا سر آخر کو جھکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن اعصم نے جادو کیا تو اس نے اخلاق کے پیکر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا، اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو کباہیں دی، سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ احترام مسلم بجا لانے کے لیے ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ اللہ پاک پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ، ترجمہ ہے کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ اے عاشقان میلاد النبی، نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و عظمت اور احترام والے ہیں، اور ہر حال میں آپ کا احترام کرنا ہم پر فرض اعظم ہے۔ اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو بالخصوص احترام مسلم کے لیے ہماری رہنما ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو، لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، لوگوں کو اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی تقویت فرماتے، بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یعنی ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے، اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ خدمت بابا رکعت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہے تھے جب تک وہ خود نہ چلا جائے، جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر و امانت کی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی بے عزتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے، سلام میں پہل فرماتے، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں فرماتے، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے، راہ خدا میں جہاد کے سوا کبھی کسی کو اپنے مبارک ہاتھ سے نہ مارا، نہ کسی غلام کو، نہ ہی کسی عورت یعنی زوجہ وغیرہ کو مارا، گفتگو میں نرمی ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی یعنی بری گفتگو کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ طبیعت میں نرمی تھی اور حشاش مشاش رہتے، کسی کو عیب نہ لگاتے، کسی کا عیب تلاش نہ کرتے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی، کبھی کہا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہوں تو سن لیں نہ لگاتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔
یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم میں، یا الہی جب بنے آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو، ان تبسم ریز ہوتوں کی دعا کا ساتھ ہو۔
آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا سے عبد الرحمان بھائی کا سوال ہے کہ اس شعر کی وضاحت فرما دیں، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آ گئے عطار آ گئے۔
سو آسان اردو تو ہے یار.
سوال ہے.
ہاں سوال بھرا ہے سوال. یہ تو میرا خیال ہے جس کو تھوڑی بہت اردو آتی ہوگی وہ بھی سمجھ جائے گا. پھولے نہیں سماتے, یعنی کہ وہ خوشی بہت ہو رہی ہے, اس کو خوشی سے پھولا نہیں سماتا محاورہ. اور ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی پیارا اور محبوب آئے تو اس سے وہ تو خوشی تو بہت ہی ہوگی نا. جب اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب غمخوار امت تشریف لے آئے وہ دن ہو تو کتنی خوشی ہوگی, خوشی سے پورا نہیں سمائے گا. تو عطار جو ہے یہ آج بہت خوش بہت خوش بہت خوش ہے, اس لیے کہ اس کے آقا کی آج تشریف آوری ہوئی ہے, ولادت ہوئی ہے, برتھ ہوئی ہے, اس لیے یہ بہت زیادہ آج خوش خوش ہے. صلو علی الحبیب.
پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو, پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو, پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو, دنیا میں آج آ گئے عطار آ گئے, سرکار آ گئے, شہ ابرار آ گئے, سرکار آ گئے, شہ ابرار آ گئے, وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے, وہ مسکراتے خلق کے سردار آ گئے, چمکاتے اپنا چہرہ چمکدار آ گئے, سرکار آ گئے, شہ ابرار.
ایک اور سوال تھا کہ اگر نماز کے لیے جا رہے ہوں اذان ہو جائے جمعے کے دن, تو اذان کے بعد راستے میں مسجد کے لیے راستے میں رک کر اگر اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں تو کیا یہ درست ہوگا؟
پہلی اذان کے ہوتے ہی نماز جمعہ کے لیے جانے کی کوشش شروع کر دینا واجب ہے, اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو صحیح یعنی کوشش کے منافی یعنی خلاف ہو چھوڑ دینا واجب ہے. تو وہ اے ٹی ایم سے پیسے بھی نہیں نکلوا سکتے جمعے کے لیے, جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے,
یعنی جبکہ اذان
ہو چکی.
اذان ہو چکی.
عرب شریف کے تاثرات ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولانا أمير أهل السنة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويسرني ويشرفني أن أتقدم إليكم في هذه الأيام المباركة في بداية هذا الشهر المبارك ربيع النور, ربيع مولد النبي عليه الصلاة والسلام. أتقدم إلى فضيلتكم بالتهاني والتبريك فرحا واستبشارا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. فقد تعلمنا من فضيلتكم هذه المحبة الخالصة في قلوبنا لحبيبنا ومعلمنا ونبينا ورسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وتعلمنا منكم هذه المحبة. فكل ما يأتي هذا الشهر المبارك شهر ربيع النور فنحن نفرح في قلوبنا, ونهنئكم ونهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه المناسبة, سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يزيد هذه المحبة في قلوبنا, طالبين منكم الدعاء بالتوفيق والسداد.
ما شاء الله. مبارك بعد دیر ہے تو دعاؤں سے نماز رہتے ہیں. مکہ مکرمہ سے
ایک سوال بھی ہے مکہ شریف.
الحمدللہ ہم موجود ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کی طرف. یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یہ مرشد آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ الحمدللہ ہم عاشقان رسول یہاں موجود ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس ولادت گاہ پر آپ کی کیا حاضری ہوئی ہے اور آپ کا کیا انداز رہا ہے. الحمدللہ مکہ مکرمہ میں اور سارے عاشقان رسول بھی موجود ہیں, تو ایک خواہش تھی کہ یہاں پر بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے نعرے لگائیں, تو ہم مل کے نعرے لگاتے ہیں. سرکار کی آمد, مولا کی آمد, ملجا کی آمد, حضور کی آمد, آقا اقتدار کی آمد.
مرحبا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو ولادت کا شریف کی حاضری. انداز تو پاؤں سے چل کر حاضر ہوا تھا، سر کے بل تو چلنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، ورنہ یہ بھی کر گزرتا میں. تو ایک ادب کا مقام ہے، زیارت گاہ ہے، اور اس کا دیدار کرنا چاہیے، سعادت کی بات ہے، اور اس کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں جہاں تشریف لانا ثابت ہے وہ جگہ اس کو مشہد بولتے ہیں، مشہد بنے حاضر ہونے کی جگہ. تو جہاں جہاں آپ کا تشریف لانا ثابت ہے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ ولادت گاہ، یہ بھی ظاہر ہے، یہاں تو سب سے پہلے تو یہیں تشریف لائے دنیا میں، تو یہ جگہ یوں قبولیت ہے، دعا کا مقام ہے. اللہ آپ سب کو اس کے برکتیں دے، ہمیں بھی اس کی بار بار زیارت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شریف میں کس طرح کرنا چاہیے؟ اور الحمدللہ امیر اہل سنت ہی کے دیے ہوئے ذہن کے مطابق الحمدللہ یہ جو بھی چراغ ہم یہاں پہ کرتے ہیں الحمدللہ اس کا بل پے کرتے ہیں،
ماشاءاللہ.
اور الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت کے ہی جو فرمودات ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہم سینٹر میں چراغ کے اہتمام بھی کرتے تھے سڑک بلاک کر کے. الحمدللہ کئی سال ہو گئے جب سے ہم نے یہ بات امیر اہل سنت سے سنی ہے، جب سے ہم نے سینٹر میں سجاوٹ کرنا ختم کر دیا. جیسے باپا نے ہمیں ذہن دیا کہ نا یہ جو ساؤنڈ ہے آپ اتنا تیز آواز میں نہ چلائیں کہ کسی کو نا اس سے حق تلفی ہو اور اس کی تکلیف پہنچے، تو الحمدللہ اس طریقے سے اب ہم ساؤنڈ نہیں چلاتے اور ہم بہت اس میں احتیاط کرتے ہیں اور بہت سلو آواز بھی رکھتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ایسی نعتیں چلاتے ہیں کہ جو اس موقع کی مناسبت سے ہوں اور ذکر والی نہ ہو. میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ وہ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ہم اس ایک جو ہمیں پریشانی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم یہ سجاوٹ جب کرتے ہیں یہاں پہ تو ہزاروں خواتین یہاں پہ اور دیگر علاقوں سے یہاں پہ تشریف لاتی ہیں، اب وہ جو ہے نا ایک بڑا بے پردگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس عمل سے بچنے کے لیے ہمیں ایز اے انتظامیہ ہمیں یہاں پہ کیا ایسے ہے نا کام کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو آنے سے روک سکیں.
سجاوٹ جشن ولادت کی خوشی میں کرنی چاہیے، لیکن وہی کہ شریعت کا دامن ہر جگہ تھام کر ہی رکھنا ہے. جیسے اس طرح سجاوٹ کرنا کہ لوگ چوکوں پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بھی جھنڈے گاڑتے ہیں، راستے میں کچھ خوبصورت مناظر بناتے ہیں یا بناتے تھے، اب بھی بناتے ہیں تو یہ بناتے ہیں، تو یہ یعنی ایسا کام کہ جیسے کہ سرکاری زمین، گورنمنٹ کی زمین، گورنمنٹ سے مراد ہے وہ گورنمنٹ کی زمین سے مراد، گورنمنٹ اس کی مالک نہیں ہے لیکن یہ زمین ہم لوگوں کی سب کی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ گورنمنٹ اس کی رکھوالی کرتی ہے. تو یہ زمین جو ہے اس کو ہم کھودیں گے، توڑیں گے، پھوڑیں گے تو نقصان کس کو پہنچے گا، تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم ہی کو ہوگی، ہمارے بھائیوں کو ہوگی، ہے نا، راہ چلنے والوں کو ہوگی. تو بہرحال اس کو توڑنے پھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے، اخلاقی بھی جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایسی سجاوٹ بھی نہ کی جائے کہ جو راستہ گھیرے، لوگوں کا راستہ تنگ ہو جس سے چل نہ سکے لوگ، گاڑیوں کے لیے راستہ نہ رہے. تو یہ روڈوں پہ جو کرتے ہیں یہ اس طرح لوگوں کے راستے گھیر کر جو کرتے ہیں یہ ثواب کے حقدار نہیں ہیں، گناہ گار ہیں. ان کو جشن ولادت منانے کے یہ جو بھی اس طرح کا جو کام جتنا حصہ وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا. تو اس لیے اس کام سے ان کو توبہ بھی کرنی ہوگی. اب اتنا نازک معاملہ ہے کہ صرف یہ کام آئندہ نہیں کریں گے، یہ اصل تلافی اس کی بڑی مشکل ہے، کیونکہ بندوں کے حق یہاں تلف ہوتے ہیں. جن جن کو تکلیف پہنچی، جس گاڑی والوں کو تکلیف پہنچی، جس کو راستہ گزرتے ہوئے تکلیف پہنچی، جس کو تکلیف کہا جائے واقعی تکلیف پہنچی اور ہماری وجہ سے یہ پہنچی ہے، ان سب سے معافی مانگنی ہوگی، ان سب کو راضی کرنا ہوگا. یہ زیادہ مشکل کام ہے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس کس کو تکلیف پہنچی. تو اس میں یہ کہ جتنوں کا پتہ چلا ان سے تو معافی مانگ لیں، اس کو راضی کر لیں، اور جن کا پتہ ہی نہیں اس طرح تکلیف تو ہزاروں کو پہنچی ہوتی ہے، تو ان سب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے کہ اللہ کریم قیامت کے دن ان سے صلح کروا دے. تو سچی نیت ہوگی، دل میں شرمندگی ہوگی، تو یہ اللہ کریم اس کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ صلح کروا دے گا. ورنہ یہ جو بھی اس طرح ضد کرتے ہیں روڈوں پہ اور یہ کر رہے ہیں نا، یا کان پھاڑ آواز سے ہی جو کلام چلا رہے ہوتے ہیں، اور جس سے بےچارے جو گھر میں سوئے ہیں وہ سو نہیں سکتے، مریض پریشان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ یہ پھر یہ بولیں گے یار کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، سارے محلے والے تو مل کے کرتے ہیں. ارے بھائی ان 92 سال کی بڑھیا بھی کیا آپ کے ساتھ ہے، جس کو ویسے ہی بےچاری کو نیند نہیں آتی بڑھاپے کی وجہ سے، پھر اس کے کان میں یہ زوردار آوازیں، اس کی تکلیف جو مطلب دودھ پیتا بچہ ہے کیا وہ بھی شامل ہے آپ کے اس سجاوٹوں میں اور یہ زور زور سے یہ جو ساؤنڈ آپ چلاتے ہیں اس میں، تو آپ محلے والے کیا ساتھ ہیں آپ کے، کون ساتھ ہے؟ تو اگر کوئی ہے بھی نوجوان اس گھر کا ساتھ، تو وہ بھی اگر اپنی بوڑھی دادی کو تکلیف پہنچا رہا ہے یہ بھی گناہ گار ہے، غلط کام کر رہا ہے، جبکہ متحق کو کہ وہ تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ سارا محلہ شامل ہو بھی جائے نا، تب بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھ ایسا ہو جو اس میں آپ کے ساتھ شامل نہ ہو، اور ایک آدھ نہیں، اس میں عورتیں شامل نہیں ہوتی گھر کی، جو بھی محلے میں سجاوٹیں ہوتی ہیں نا، یہ بیچاریاں ان کو گھروں میں تکلیف. پھر جو نوکریاں کرتے ہیں صبح اور یہ آدھی رات تک آپ چلاتے رہتے ہیں، اب آپ کو یوں ہوتا ہے کہ ہم مدھم چلا رہے ہیں، میں صحیح بولتا ہوں، مدھم چلانے میں بھی رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے. رات کے سناٹے میں مدھم آواز، جس کو آپ مدھم سمجھتے ہیں نا، وہ سونے والے کو مطلب جمتا نہیں ہے. نیچے نیچے کے گھر ہوتے ہیں بیچاروں کے، مطلب یہ غریبوں کے علاقوں میں خاص کر، تو وہاں مطلب یہ کہ ان کو تکلیف ہی ہوگی. تو ایک تو یہ کہ جب تک چہل پہل رہتی ہے لوگوں کی، چہل پہل رہتی ہے تب تک یہ لائٹنگ ہو، بعد میں اس کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اب خالی خالی کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا، سناٹے اور یہ بتیاں جل رہی ہیں، بجلی کا بل، پیسے اس کے ذرائع خرچ ہو رہے ہیں. پھر ہمارے اس یعنی کے وجہ سے اور بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ بجلی کا بے جا استعمال، آخرت کا بھی نقصان، تو اس کو بند کر دیا جائے. اسی طرح آپ جو مدھم آواز میں نعت شریف چلا رہے ہیں نا، وہ تو میرا خیال ہے وہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک چلانا سمجھ میں آتا ہے، باقی جب یہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو وہ مدھم جس کو آپ کہتے ہیں نا، اگر وہ واقعی مدھم ہے تب بھی اس کو بند کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی اس سے، کیونکہ یہ جو اسپیکر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، مونگڑا، یہ بڑا سا مونگڑا جو نہیں، یہ اوپر ہوتا ہے نیچے نہیں ہوتا، تو جس کے گھر کے رخ پہ ہوگا نا وہ بےچارا اس کے سونے پر پابندی لگ جائے گی، سو نہیں پائے گا. بعض استاد ہوتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی، معمولی سی وہ ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے، بعضوں کی نیند پکی ہوتی ہے ان کی آنکھ نہیں کھلتی. لیکن یہ ساری اب ہم وہ تحقیقات اور ٹیسٹ وغیرہ یہ سب تو ہم کرنے سے رہے، تو اس لیے ہم کو وہ کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کو تکلیف پہنچنے کا شبہ بھی نہ رہے. یہ سجاوٹ اس طرح کرے کسی کو تکلیف نہ ہو، بس آپ کے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ ہو. بعض یہ نوجوان ہوتے ہیں مطلب اڑاوڑی والے، ان کے گھر والوں کی تکلیف کو بھی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا. ایک بھائی تو یہ اڑاوڑی کر رہا ہے، وہ زور زور سے بجا رہا ہے، ہٹا ہم کسی سے نہیں ڈرتا ہے وغیرہ. دوسرا بھائی سیریس ہے بےچارا، وہ صبح سویرے مطلب اس کو کام دھندے پر جانا ہوتا ہے، یا اس کی کوئی تعلیم کے مسائل ہیں، اس کو پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لیے مطلب درد سر یہ بھائی بنا ہوا ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے الگ وہ درد سر بنا ہوتا ہے، کہلاتا عاشق رسول ہے. اب اس طرح کتنا بڑا نقصان ہوتا ہوگا جو یعنی کہ واقعی جو عاشقان رسول ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان پر کتنا بدنامی کا داغ آتا ہوگا. اور جو مطلب ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے، وہ یہ مثالیں دے کر ایسوں کی یہ لوگوں کو ہم لوگوں سے روکتے ہوں گے کہ ادھر مت جاؤ، دیکھو یوں کرتے، تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار یوں کرتے، تو یوں اتنے میں سمجھ جائے کہ بالکل آدھا گناہ بھی نہیں کرنا ہے، کوارٹر گناہ بھی نہیں کرنا ہے دسویں ولادت کے تعلق سے، اس طرح بنانا ہے، کبھی بھی گناہ نہیں کرنا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے، گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے. چونکہ میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، تو اس میں بارہ لیے کہ ہر طرح سے گناہ سے بچ کر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ یہ سجاوٹ کرنی ہے، تو انشاءاللہ نور مصطفیٰ کی ایسی چمک دل پر آئے گی کہ دل بھی روشن ہو جائے گا. جلوس والے بھی جو ہوتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے اور ایسے مطلب جلوس میلاد میں تعداد ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لنگر لٹا رہے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ان کا لٹنا ختم نہیں ہوتا. ہمارا جشن ولادت اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ہم نماز ہی نہ پڑھیں تو پھر بندہ کس کام کا؟ دیکھیے کون سا جشن ولادت ہے جس میں سے نماز مائنس کر دی گئی. پہلے نماز ہے یار، بعد میں نیاز ہے. میں تو بہت برسوں سے کہتا ہوں کہ میں نیازی ہوں، نیاز کے تعلق سے نیاز کو تسلیم کرتا ہوں، کھانے کھلانے کو میں نیازی ہوں. اگر پہلے نمازی ہوں کہ نماز فرض ہے، نیاز 100% شریعت کے مطابق ہو، تب کہیں جا کر مستحب ہے. تو مستحب یعنی کہ اچھا کام کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا اس میں. ہاں نیاز کو جو گناہ کہتا ہے وہ گناہگار ضرور ہے، کہ شریعت نے ایک چیز کو جائز رکھا ہے تو تم گناہگار کہنے والے کون؟ غیر وہ ایک کھانا کھلانا ہے عیسیٰ علیہ ثواب کا، بزرگوں کے عیسیٰ علیہ ثواب کا، یا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ہم جو کھانا پکاتے ہیں یا لنگر تقسیم کرتے ہیں، پھل فروٹ جو بھی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، یہ سب نیاز میں آتی ہیں. تو یہ مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے. تو اس کو ناجائز کہنے کی کیا دلیل ہے؟ جو ناجائز کہے گا وہ گناہگار ہوگا، جو جائز سمجھتا ہے وہ نہیں کرتا، زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، گناہگار وہ نہیں ہے. تو نیاز بھی جاری رکھنی ہے، لیکن اس میں وہ شریعت کی پابندی. نماز کا ٹائم آ گیا، سارے کام خلاص، نماز کے لیے چلو، بعد جماعت نماز پڑھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ عورتوں کی جو ریل پیل ہوتی ہے، تو یہ تو اب ان کو تو انتظامیہ کیا روکے گی؟ انتظامیہ سے مراد وہی جو جشن ولادت منانے والی انتظامیہ، یہ نہیں روکے تو اچھا ہے، اور کوئی مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. نہ ان کو روکے نہ ان کو دیکھے، دیکھنا بھی خطرناک ہے. تو آپ نے سجاوٹ کی ہے تو دیکھ رہے تو آئیں گی، وہ مکہ مدینے بھی تو جاتی ہیں نا، طواف بھی کرتی ہیں، صحیح بھی کرتی ہیں، لیکن وہ تو خیر شریعت کے ایک پورے ایک نظام بنا ہوا ہے. لیکن یہاں جو یہ چلتی ہیں عورتیں آتی ہیں، ان کی ہم تو اجازت نہیں دیتے، ہم تو منع ہی کرتے رہتے ہیں کہ عورتوں کو جشن ولادت کی روشنی دیکھنے کے لیے، چراغا دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کہ مردوں سے یہ بالکل مکس ہونے کے خطرے ہوتے ہیں، بے پردگی اور بد نگاہی کے سامان اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ عورتیں مہربانی کر کے جو اسلامی بہنیں ہیں، اور ساری عورتیں جو ہیں مسلمان ہوگی سب اسلامی بہنیں بن جائیں، اور یہ چراغاں وغیرہ دیکھنے کے لیے نہ نکلیں، جلوس میلاد میں بھی نہ جائیں، اپنے گھر پہ جشن ولادت منائیں چار دیواری کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سلم جاتاری ہے، میرا الپنی دال مدینہ میں پڑھتا ہوں. پہلے میرے علیہ وسلم، میری طرف سے آپ کو اور تمام عاشقان رسول کو بارہ ربیع الاول مبارک ہو. جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، روڈ کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا اتار کی
پیارے باپا جان یہ بتائے کہ ہم بچیاں محفل میلاد شریف میں نعرے لگا سکتے ہیں، آقا قیامت مرحبا، دتا قیامت مرحبا، پونو قیامت مرحبا.
ماشاءاللہ، یہ مدنی منی نے نعرے لگا سکتی ہیں پوچھا، پھر جواب کا انتظار نہیں کیا، نعرے شروع کر دیے. تو اب یہاں بچی تو مطلب جوان کو بھی بچی بولتے ہیں. تو واقعی بچی ہو تو جیسے یہ آواز تھی نا بچی کی تھی, تو وہ دو چار سال کی بچی, پانچ سال کی, تین سال کی بچی اگر نعرہ لگاتی ہے تو صحیح ہے, بھلے لگائے.
ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے اسپیکر کے تعلق سے اور عورتوں کے اس طرح لائٹنگ دیکھنے اور یوں جلوس وغیرہ میں چلے جانے کے تعلق سے جو کچھ ابھی آپ نے کہ احتیاطیں, شرعی مسئلے, اخلاقی اقدار کے تعلق سے جو کچھ فرمایا ہے, یہ تقریباً چیزیں صبح بہارا رسالے میں بھی لکھی ہوئی ہیں, مکتوب ہے, پورا لیٹر ہے, اور جس نے ولادت منانے کے تعلق سے. تو اگر ایک اب چونکہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اگر میں بات کروں تو میں کم از کم یہ ضرور عرض کروں گا کہ آنے والے جمعہ کو جتنے بھی ہمارے امام اسلامی بھائی ہیں, مساجد کے جو امام ہیں, اگر وہ ان تمام تر باتوں کو اپنے جمعہ کے بیان میں, اپنے جمعہ میں آنے والے اسلامی بھائیوں تک پہنچا دیں, بیان کر دیں, وہ ایک لیٹر ہی ہے, کیونکہ ہفتہ وار اجتماع میں تو یہ تقریباً پڑھا بھی جاتا ہے, آخری ہفتہ جو سفر مظفر کی جو آخری جمعرات ہوتی ہے تو اس میں پڑھا جاتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو اگر مساجد کے طور پہ, کہ ہر کوئی مدنی چینل دیکھتا ہو یہ ضروری نہیں ہے, ہر کوئی یہ رسالہ پہنچے, لیکن مساجد میں الحمدللہ ایک تعداد آتی ہے, تو اگر ملک و بیرون ملک اسپیشلی دعوت اسلامی کے جتنے بھی امام اسلام بھائی, اور پھر عمومی طور پر تمام عاشقان رسول سے عرض کروں گا کہ اگر اس کو آپ بیان کریں نا تو یہ روکنا یا تو ہر گھر میں پیغام پہنچے, خود محرم گھر پہ جا کر کہیں گے کہ یہ امام صاحب نے آج بیان کیا تھا, یہ اپنے کو نہیں کرنا. تو انشاءاللہ یہ ساؤنڈ اسپیکر, بے پردگی اور یہ جو بے احتیاطی, حقوق عامہ تلف کرنے کے تعلق سے برسوں سے الحمدللہ امیل سنت فرمائی رہے ہیں, اور فرق آپ کے سامنے ہے کہ اسلام بھائی بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں, لیکن اب بھی بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کو عام کرنے کی. تو اگر جمعہ میں کوئی ایسی ترکیب بنا لی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے,
فائدہ ہے اس کا. اگر سارے مقررین, واعظین بھی اگر جیسے آج کل جلسے ہوتے ہیں, محفل نعت ہوتی ہیں, تو ان میں بھی تقریریں وغیرہ بھی ہوتی ہیں, یہ جو نعت خوان ثنا خان اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اگر یہ رسالہ حاصل کریں صبح بہارا اور اس میں سے پڑھ کر تیاری کر کے یا دیکھ دیکھ کر ہی, یہ اگر سارے مل کر اس کی کمپین چلائیں نا تو اس سے امت کی بڑی اصلاح ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ اب اپنا ذہن بنے, تو جس کا ذہن بنے گا تو وہ ضرور میری اس درخواست پر ٹھنڈے دل سے غور کرے گا. ہم امت کی بہتری چاہتے ہیں, جشن ولادت پر جو بے جا تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کی بھی اللہ کرے ذہن سازی ہو جائے اور اس طرح وہ بھی منانا شروع کر دیں, ان کے وسوسے بھی دور ہو جائیں. تو اگر یہ حکمت عملی کے ساتھ کریں گے نا تو یہ ہوگا.
جشن ولادت کی خوشیوں پر جان و مال قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والی اکثریت نہیں, بھاری اکثریتی تعداد, یہ آپ کے اس بیان کردہ موقف کی تائید میں ہی ہوگی کہ یار یہ مطلب یہ ہمارے دل کی بات کر رہے ہیں, ہمارے محلہ ہے, ہمارا علاقہ ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ مساجد اور اللہ کے اور محلوں میں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں. اب ہم تو جا کر ان کمیٹی والوں سے اور ان یہ کرنے والوں سے ہم تو بات نہیں کر سکتے, تو یار اللہ بھلا کرے ان کا کہ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو بھی شاید بیٹھ کے یہ سوچ آتی ہوگی جن کو یہ کہہ رہے ہیں وہ اگر ان کی سنے تو نا, وہ تو ہم ہی سن رہے ہیں جو تکلیف ہے وہ سن رہے ہیں, اور جن کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ بھی سنے تو بھلا ہو, تو یہ مل جل کر کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بہتر نتیجہ سامنے آ جائے.
سر برسوں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے ابھی تک کوئی ایک بھی ایسی شکایت نہیں ملی کہ ہماری ان باتوں سے کسی نے اختلاف
نہیں کیا. کون اختلاف کرے,
الحمدللہ کوئی ایسا ابھی تک سنا نہیں ہے کہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ باتیں تو ایک مطلب نارملی ایک مطلب واجبی سی باتیں جو عقل تسلیم کرتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن کو سمجھانا ہے نا وہ طبقہ ہمیں سنتا نہیں ہوگا, بہت کم سنتا ہوگا, ورنہ تو مطلب یہ سنتے رہے نا تو ظاہر ہے کہ سمجھ پڑے ان کو اور بہتریاں آئیں. اب یہ سنیں کیسے, جمعہ بھی نہیں پڑھتے, جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ پڑھتے ہوں گے، ایک تعدادیں پڑھتی ہے لیکن ایک تعدادیں نہیں بھی پڑھتی، تو جمعے میں بھی کیا وہ آخری وقت میں وہ خطبے کے ٹائم پہ جائیں گے یا خطبے کے دوران جائیں گے، بیان نہیں سنتے. اب بیان کیوں نہیں سنتے یہ تو اللہ بہتر جانے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بیان کرنے والے جو ہیں یہ بھی غور کریں کہ یہ لوگ مجھے سنتے کیوں نہیں ہیں. اب میں جو کہنا چاہتا ہوں اللہ کرے سمجھ آ گیا ہو، کہ آپ بیان میں ایسی تبدیلی لائیں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ بیان میں سنتیں بیان کریں. ان کے گھر کے اندر جو مسائل کی ضرورت ہے نا، ان کے گھر کے جن کی ضرورت ہے وہ آپ ان کو بیان کریں. گھر میں کس طرح جانا ہے، سلام کرنا ہے، ماں سے کیسا سلوک کرنا ہے، باپ سے کس طرح بات کرنی ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں کیسے رہنا، آپ یہ سمجھانا شروع کریں، یہ سکھانا شروع کریں. پانی کس طرح پینا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، یہ آپ سکھانا شروع کریں. آپ کی مسجد بھرنا جائے تو مجھے کہنا، جو آپ کا انداز، یہ معذرت جن کا ہے ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح کا انداز ہوتا ہے اور بس وہی ایک چل رہے ہوتے ہیں آپ، تو لوگ سن سن کے سیر ہو چکے ہوتے ہیں، یا مطلب نہیں آتی سمجھ ان کو، نہیں مزہ آتا، دل نہیں کرتا، نہیں آتے سننے کے لیے. کہ مجھے پتا ہے نا کہ میں بھی زمانے سے، میں تو بھاری تعداد اس وقت جو مجھے سن رہی ہے نا وہ پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی میں جب سے بیان کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی کوئی انداز کی خاص شدبت تھی نہیں، تو ان میں 3.5 مجھے بھی سنتے تھے. پھر جب الحمدللہ سمجھ پڑی، اب اللہ کی رحمت ہے، میں کہوں کہ لاکھوں سنتے ہیں تو ہو سکتا ہے سنتے ہوں، اللہ کی رحمت ہے کہ میرا انداز چینج ہے. آپ دیکھیں بالکل تبدیل ہے، یعنی جو میرا انداز ہے وہ میرے انداز کے مطابق جو بھی مطلب چلے گا نا، انشاءاللہ اس کی گیدرنگ ہوگی، سنیں گے، ان کے ایمان مضبوط ہوں گے اور وہ پکے سنی بنیں گے سن سن کے. بالکل آپ اگر اس انداز کو اپنائیں گے تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ہو سکتا ہے میری ان باتوں پر کوئی اختلاف کر جائے، ناراض ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ذہن اتنے، بولنے والوں کے جو بول رہے ہوتے ہیں نا وہ ان کے منجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اس سے ہٹ کر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں امت کے ہمدردی میں، آپ سب کے ہمدردی میں کہتا ہوں، آپ کی مسجدیں بھر جائیں گی، بیان سننے والوں کی بھیڑ ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں لطف آئے گا، ورنہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں تو بیان کرنے والے کو بھی اتنا مزہ تھوڑی آتا ہے. لیکن مزہ لینے کے لیے بیان کرنا نہیں چاہیے. ایک بھی سننے والا ہو نا، ہمارے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں، شاید سفیان سوری کا واقعہ ہے کہ شاید انہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو کوئی صاحب لیا ان کے پاس کہ آپ ان کو حدیث سنائیں، انہوں نے ان کو حدیث سنائی، حدیث سبق. وہ حیران ہو گیا کہ مجھے اکیلے کو انہوں نے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، حدیث سبق سنے. بولا میں آپ کو ان کی شدت تواضع دکھانے کے لیے لایا تھا کہ اتنے انکساری ان کے اندر ہے. ایسے بھی سنے میں نے پڑھا، یا تو یا ابھی یاد نہیں آ رہی پوری بات، کہ جیسے کوئی بزرگ تھے جنہوں نے واعظ فرمایا، ختم ہو گیا، کوئی آیا بعد میں، وہ اس کو افسوس تھا کہ میں واعظ نہیں سن سکا، تو وہی واعظ اس اکیلے کو انہوں نے سنایا. ہے نا ایسا واقعہ؟ تو یہ بزرگوں کا، ہمارا کیا، اب جیسے رش ہوگا نا تو ہم سے بیان ہو جائے گا، مزہ آئے گا کیا. لیکن اگر رش میں بھی کہ سبحان اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر یہ نہیں بولے گا نا، تو ہم کو پھر یوں لگتا ہے کہ یار یہ ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ہیں. تو ہماری حالت یہ ہے، کم ہوں گے تو ہم سے مطلب بیان ہوگا نہیں، کسی اور کو آگے بڑھا دیں گے. میں اچھا نعت خوان ہوں تو تھوڑے ہوں گے تو میری آواز بیٹھ جائے گی، اور جو چھوٹے چھوٹے نعت خوان ہوتے ہیں نا آواز کے حساب سے، میں ان کو آگے بڑھاؤں گا، یا میں جاؤں گا ہی تاخیر سے لیٹ، میں جلدی جاؤں گا تو مجھے کہیں یہ مائک پکڑا دیں گے، تو تھوڑوں کے سامنے میں کیا پڑھوں گا. تو یہ کہ وہ چھوٹے موٹے جو نعت خوان ہیں وہ پڑھتے رہے، پھر جب پورا مجمع جام ہو جائے گا پھر ماں بدولت کی سواری آئے گی. ہماری یعنی کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہر فرد ایسا ہے یہ میں نہیں کہتا، لیکن ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں، حب جا کا مریض تو نہیں ہوں کہ زیادہ مجمع میں ہی مجھے مزہ آتا ہے، اللہ کے لیے مجھے بولنا آتا ہی نہیں ہے، زیادہ پبلک کو تو بولنا آتا ہے، اللہ کے لیے بولنا ہے تو دو آدمی میں بھی بولے گا، تین آدمی بھی بولے گا، لاکھ آدمی ہوں گے تب بھی بولے گا، لیکن ہم تھوڑوں میں نہیں بولتے تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کے لیے بیان نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور لوگوں میں مزہ آنا چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے، بولو بولو سبحان اللہ بولو بولو، ہم سے رہا نہیں جاتا، کوئی نہیں بولتا ہم ترغیب دے دیں گے، بولو بھائی نعرے لگاؤ، کیا ٹھنڈے پڑے ہو، اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
دو تین باتیں اور مزید عرض کر دوں، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کہ اس طرح کے کئی باتیں ہم، اب یہ چوتھا مدنی مذاکرہ ہے نا، پچھلے ان دنوں میں ہم میلاد پاک سے، جلوس پاک سے، روشنی چراغاں وغیرہ تعلق سے کر چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید خود ہماری دعوت اسلامی والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو بیچاری اس کو سننے سے بیچاری رہ جاتی ہے، جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار جمع ہوئے نا، میں خاص آپ کے لیے یہ بات عرض کروں جو آج سن رہے ہیں کہ مجھے بھی اس طرح کے پیغامات آتے ہیں کہ یار یہ ذرا مدنی مذاکرے میں یا مدنی چینل پہ یہ والا موضوع بھی لینا چاہیے، تو آج کی بات ہے کہ پھر میں نے ان کو پیغام دیا کہ بھائی یہ ہم پہلی رات کو یہ موضوع کر چکے ہیں مدنی چینل پر، مدنی مذاکرے میں، یعنی مدنی مذاکرے میں، چونکہ ہمیں یہ مجھے بھی یہ بھی لالچ ہوتی ہے کہ مدنی مذاکرے میں ہماری زیادہ سے زیادہ ویورشپ ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے جو دیکھ اور سن رہی ہوتی ہے، تو اس تک یہ بات پہنچ جائے، تو تقریباً میری دوبارہ یہ درخواست ہے کہ جو نہیں سن رہے ان کو سنائیں تاکہ یہ بات عام لوگوں تک پہنچے، ماشاءاللہ مختلف شہروں سے اسلامی بھائی آئیں، آپ دیکھیے کہ کتنے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب جو بات امیر سنت جیسا بھی فرمائی کہ لیٹ آنے والی، کہ پبلک لیٹ آتی ہے تو میں لیٹ آؤں، شاید ہو سکتا ہے توجہ امیر سنت کی ہو یا نہ ہو، میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو مرکزی امید شورا سے بھی کافی پہلے کا واقعہ ہے. ان دنوں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں دو بیان ہوتے تھے، ایک مغرب کے بعد ہوتا تھا اور اس کے بعد مرکزی بیان کہلاتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا. تو اسلامی بھائی جو ہے نا وہ دوسرے بیان میں پہنچا کرتے تھے، اور پہلے بیان میں اسلامی بھائی اتنے آتے ہی نہیں تھے. تو امیر سنت کے ساتھ ان دنوں ہوا ہوگا اجلاس، میں تو نہیں تھا اس میں، تو پرانی بات عرض کر رہا ہوں، تو ہوا ہوگا کوئی اجلاس کے آتے نہیں ہیں اور یوں تم تو یوں لیٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ باتیں ہوئی ہوں گی. تو شاید امیر سنت نے اس ٹائم پر یہ کہا تھا کہ مغرب کے بعد اگر نہیں آتے تو کہا ہوا میں بیان کرتا ہوں مغرب کے بعد، میں اسلامی بھائیوں کو دعوت دوں گا، وہ آئیں گے. تو میں ان دنوں اپنی آفس پر ہوتا تھا خارادر میں، شاید توجہ امیر سنت نے باقاعدہ مجھے آفس پر فون کیا تھا، لینڈ لائن ہوتی، موبائل تو ہمارے پاس ہوتا نہیں تھا، فون کیا تھا اگر کہا تھا کہ وہ مغرب کے بعد میں نے بیان کی بنائی ہے، آپ آؤ گے مغرب کے بعد؟ چلو بھائی پہنچیں گے. اچھا میں مغرب کے بعد، مغرب میں فیضان مدینہ حاضر ہو گیا اور امیر سنت نے وہی جو اسلام ہے، جو اتنے تو نہیں آئے تھے، وہ ایک عادت ہو گئی تھی. اچھا اتفاق ہے کہ میں جب بیان میں پہنچا تو میں نے دیکھا یار اتنے پرانے پرانے بنجے ہوئے مبلغین ذمہ دار آج بیان میں موجود ہیں، اللہ خیر کرے کیا ہو، تو میں تو آ ہی گیا تھا. تو پھر پتا چلا کہ امیر سنت نے میرے سمیت کئیوں کو فون کیا تھا کہ آپ آؤ گے، کیونکہ ان کو یہ شاید سمجھ پڑ گئی تھی کہ یہ بڑے بڑے کو، میں نگران نہیں تھا لیکن بڑے بڑے ہمارے جو نگران یا ذمہ دار ہوا کرتا شاید ان کو امیر سنت نے اپروچ کی تھی اور انفرادی کوشش کی تھی ایک ایک پر کہ آپ آنا. اور یوں امیر سنت نے دوبارہ مغرب کے بعد کا ایک اجتماع کو گیدر کرنے کی اور اسلام آباد کو گھر سے اور مساجد سے آنے کی ترغیب دلائی تھی. یہ ایک انداز تھا امیر سنت کا کہ وہ وقت پر شروع ہو کر وقت پر ختم ہونا. تو اگر یہ جو اہم یا بڑے ناتخوان ہیں اگر ان کو یہ جلدی محفل نعت کا اگر تھوڑا سا وہ ہو جائے نا کہ جلدی ختم ہو اور وہ یہ اعلان کر دینا کہ میں جلدی آ کر نعت پڑھوں گا، تو اب آپ کو سننے اور آپ کو سننے والے اسلام میں ویسے شوق میں آ جائیں گے. تو یہ محفل شروع بھی جلدی ہو جائے گی، ختم بھی جلدی ہو جائے گی، اور آپ کو دیر سے محفلوں میں تاریخ وہ ٹائم دینے کا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی میں تو جلدی پڑھ کے میں تو جلدی فارغ ہو جاؤں گا. تو یہ جو امیر سنت فرمائے کہ نعت خوان بھی یعنی مبلغین کا فرمایا جو مقررین ہوتے ہیں وہ لوگوں کا ذہن بنائے، تو نعت خوان بھی ذہن بنائے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس میں بھی وقت کی پابندی اور سارا نظام دیکھ سنبھال کر کرنا پڑے گا. تو یہ مل جل کر اگر ہم ترکیب بنائیں گے نا، نعت خوان تو جناب یہ بیان کرنے والے اور یہ سارے مل جل کر ترکیب بنے گی، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں عاشقان رسول کی دل کی دعائیں ملیں گی اور انشاءاللہ بہت زبردست مدنی انقلاب برپا ہوگا. دیکھیں پہلے چوری کی لائٹوں سے چراغہ کرنے کا جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جیسے اس کو لوگ برا ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ڈائریکٹ کنڈا مارا اور لائٹ شروع، برا سمجھتے بھی نہیں تھے. الحمدللہ مدنی مذاکروں میں کہہ کر بیان کر کے آج ایک تعداد ہے جو چوری کی لائٹ سے چراغہ نہیں کرتی. پھر اس کے بعد شروع میں اداروں سے جو بجلی سپلائی کرنے کے ادارے ہوتے وہ مہنگی بجلی دیتے تھے اور ایک پروسیجر ہوتا تھا، پھر ان سے مشورے ہوئے اور ان سے بات چیت ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ بھی ڈھلے اور آج قدرے سستی بجلی یہ پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو میلاد پاک کے نام پر کہ یہ ادارے اپنے طور پر آفیشلی. تو یہ ساری چیزیں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کر رہی ہے، مل جل کر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی اور بہتر تبدیلی آ جائے گی
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ میرا اس ربیع الاول مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں اور وہ بھی مقصد جمعے کے دن کا یا مقصد نفلی روزے جیسے اس کا ثواب بھی بتا دیجیے.
ربیع الاول شریف میں بالکل روزے رکھ سکتے ہیں، ربیع الاول شریف میں سے پانچ روزے سال میں ہیں ایسے جو ناجائز ہیں، ایک تو عید الفطر رمضان شریف کے فوراً بعد جو عید آتی ہے وہ اس کا روزہ ناجائز ہے، اور باقی ذوالحجہ کی 10, 11, 12, 13 یہ چار دن، تو یہ کل پانچ دن کے روزے سال میں ناجائز ہیں، باقی جس دن بھی روزہ رکھیں گے تو جائز ہے.
جمعہ کے دن کا پوچھا انہوں نے کہ جمعہ کے دن بھی ربیع الاول میں رکھ سکتے ہیں.
ہاں تو جمعے کا روزہ ویسے بھی ناجائز نہیں ہے، جمعے کا روزہ اس صورت میں مکروہ ہے، مکروہ بھی وہ ناجائز والا مکروہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے کہ جب یعنی کہ خاص اس لیے روزہ رکھا کہ ہائی جمعہ سمجھ کر، ورنہ فتح روزہ میں یہ کہ ویسے اگر جیسے چھٹی ہے جمعے کی اس لیے کسی نے روزہ رکھ لیا مثال کے طور پر، تو اس کے لیے وہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں تو کثیر عاشقان رسول دعوت اسلامی میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. اچھا انداز ہے مطلب اس طرح وہ جشن ولادت منانے میں حصہ لیتے ہیں، جلوس میلاد میں بھی جاتے ہیں روزہ رکھ کے، پھر وہ شام کو جو تھکن پھر جو افطار کا لطف آتا ہوگا وہ بھی
کیا یادیں دلا دیں،
تجربہ یار
یادیں تازہ ہو گئی. آئے آئے آئے
چلیں
منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جانا کبھی ہر نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہر نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہر
نہ چھوڑیں گے. رسول انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے 10, 11, 12 ربیع الاول کو مدنی قافلوں میں سفر کر کے گاؤں گاؤں کریا کریا شیر شیر دیا دیا جا جا کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے، محفل میلاد بھی کریں گے، اور
جلوس میلاد بھی نکالیں گے انشاءاللہ.
جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں.
نبی کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے,
خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے,
نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے,
نبی کے دشمنوں سے دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے,
لگاتے جائیں گے ہم یا
رسول اللہ کے نعرے,
لگاتے جائیں گے ہم یا
رسول اللہ سرکار کی آمد
مرحبا,
سرکار کی آمد
مرحبا,
شیخ صاحب کا سوال ہے سوشل میڈیا سے. کسی کو بولو کہ یہ کام اچھا نہیں تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھیں گے, ایسا کہنا کیسا؟
مرنے کے بعد دیکھیں گے یا دیکھی جائے گی؟
جی جی مطلب دیکھیں گے.
بے باکی ہے, بہت بڑی بے باکی ہے. اگر واقعی اس کو گناہ سے روک رہا ہے اگلا اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, وہ خطرناک ہے, تو نہیں کہنا چاہیے, اس کو توبہ کرنی چاہیے.
اچھا, یوٹیوب پر ایک اسلامی بہن کا سوال ہے, نئی چیزیں فرسٹ ربیع الاول سے استعمال کریں یا بارہ ربیع الاول, 12 ربیع الاول؟
ماشاءاللہ, ہم لوگ تو یہ ترغیب جو دی ہے تو وہ 12 ربیع الاول شریف کی دی ہے, لیکن 11 کی شام سے اہتمام کر لیں.
اویس رضا پوچھ رہے ہیں کہ جلوس میلاد میں اپنے ٹائم پر اپنی جماعت کروائی جائے یا مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟
اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو بالکل مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے.
میرا نام معین علی مرزا اتاری ہے, میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. ایک ہفتہ پہلے میرے 17 سال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. بارگاہ میں درخواست ہے کہ میرے بیٹے کی مغفرت کی دعا فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ پاک آپ کے بیٹے کو بری کی رحمت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے, اور آپ کو اور ان کے جو بھی سوگوار ہیں اللہ پاک سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے.
یہ سوال ہے کہ جب انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے تو اس میں اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی, کیونکہ انسان تو اپنے مقصد کے لیے وظیفہ کرتا ہے.
منہاج العابدین, اردو ترجمہ, 445 نمبر صفحہ. بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کئی اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی عادت ہے کہ وہ عسرت و تنگی ان تنگ دستی کے دنوں میں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں. کیا ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ پاک ان کی اس غربت کو دور کرے اور انہیں رزق کے معاملے میں فراخی عطا فرمائے, روزی میں برکت دے؟ کیا عمل آخرت سے حصول دنیا کا ارادہ کرنا درست ہے کہ یہ سورہ واقعہ پڑھنا یہ آخرت کا عمل ہے؟ اب اس کے ذریعے دنیا کی دولت کا حصول کیا یہ درست ہے؟ یہ پوچھا گیا. تو بعض مشائخ کی طرف سے اس کا جو جواب ملا اس کا مفہوم یہ تھا کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی مراد و نیت اس سے یہ ہوتی کہ اللہ پاک انہیں قناعت عطا کرے اور اتنی مقدار میں روزی عطا کرے جس سے وہ اللہ کی عبادت بجا لاتے رہے ہیں اور درس و تدریس کی قوت بحال رہے, اور اس طرح کا ارادہ نیک ارادہ ہے, دنیا کا ارادہ نہیں. جاننا چاہیے کہ عسرت و تنگی کے وقت, یعنی غربت کے وقت, تنگ دستی کے وقت, فراخی رزق یعنی روزی میں کشادگی اور بڑھوتری کے لیے اس سورت کو پڑھنے کا, سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنانا خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے, یہاں تک کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وفات سب مال خیرات کر دیا اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑا. تو اس فعل پر جب ان کو ڈانٹا گیا تو انہوں نے جواب دیا, میں اپنی اولاد کے لیے سورہ واقعہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اب اس کا جو خلاصہ جو کہ نہیں عمل آخرت کیسے بنے, یہ اس میں وضاحت کر دی گئی ہے. صرف دنیا جمع کرنے کے لیے, بینک بیلنس بڑھانے کے لیے, بڑے بڑے پلازے کھڑے کرنے کے لیے اگر سورت واقعہ پڑھتا ہے اور کوئی اس میں اچھی نیت اس کی نہیں ہے تب تو واقعی وہ عمل دنیا کا ہے, عمل آخرت سے اس نے دنیا طلب کی. لیکن یہاں جو بزرگوں سے منسوب یہ بات ہے تو اس میں یہ کہ یہ حضرات یعنی اس لیے سورہ واقعہ پڑھتے کہ اس سے وہ اللہ پاک ان کو قناعت دے دے, تھوڑی روزی پر بھی ان کو مطلب یوں دل مطمئن ہو جائے, وہ زیادہ طلبی کی جو حرص ہوتے وہ نہ رہے اور اتنی روزی بس مل جائے کہ جس سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے. اب بالکل ہی پیسے نہیں ہوں گے تو کھائے گا کیا بندہ؟ کھائے گا نہیں تو عبادت کرے گا کیسے؟ بھوکا تو دل نہیں لگے گا نا, نمازوں میں بھی روزے میں شام کو کیسی کمزوری آتی ہے ہم کو, ہے نا؟ تو ہمارہ لے کے بھوکا ہوگا بندہ تو عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ تو اتنا کہ پیٹ بھر جائے, تن ڈھک جائے, سر چھپ جائے, کسی کے محتاجی نہ رہے, ہاتھ یوں نہ رہے, بھیک نہ مانگتا پھرے, بلکہ یعنی کہ اس کا اپنا ایسا روزی کا بندوبست ہو کہ اس کا گزارا ہوتا رہے, لیکن یہ مال کی ریل پیل نہ ہو, ڈھیر سارا مال نہ ہو. جیسے آج کل ہمارے یہاں جو انداز ہے کہ جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی ہرس اور لالچ زیادہ ہوتی ہے کہ اور بڑھے اور بڑھے اور بڑھے, پھر وہ ڈاکو سارا بازوقات جھاڑو پھر آ جاتا ہے. تو وہ اس لیے یہ پڑھتے تھے کہ اتنا ملے کہ پیٹ وغیرہ بھر جائے, عبادت پر طاقت حاصل ہو, ٹینشن فری رہے, ورنہ وہ پیسوں کی فکر رہے گی کہ بچے کیا کھائیں گے, یہ کیا کھائیں گے, بچوں کی امی کیا کھائے گی, کیا پہنے گی, تو اس کی فکر میں عبادت میں دل نہیں لگے گا, تو کچھ گزارے کے لائق مل جائے. اور یہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, درس و تدریس کرتے ہیں, یہ بھی اس میں بھی ان کی طاقت بحال رہے, یہ لوگوں کو پڑھا سکے. یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ جب مدرس ہوتے تھے, دین پڑھاتے تھے, قرآن سکھاتے تھے, حفظ کراتے تھے, وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتے تھے. اب تنخواہ جو لی جاتی نہیں ہے اب جائز ہے, اس وقت جائز نہیں تھی. وہ بعد میں علماء نے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر انہوں نے فتویٰ دیا کہ جائز ہے, تو اب تنخواہ لی جاتی ہے. یہ اس دور کی بات ہے, تنخواہ نہیں لیتے تھے تو اب وہ تنخواہ بھی نہ ملے تب کھائیں کیا. تو اللہ کریم ایسا روزی کا بندوبست کر دے کہ یہ سب دین کا کام ہوتا رہے, عبادت ہوتی رہے. تو اس لیے اگر عمل آخرت والا جو کام اگر وہ دنیا بظاہر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ بھی اس کا عمل آخرت ہے, خالص دنیا کا کام ہے ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قنات کا بھی آپ نے جو بھی ذکر کیا, مجھے ایک بات یاد آ گئی بزرگ کے تعلق سے. وہ بات اتنی پیاری لگی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے تعلق سے وہ کہتے سیدھا سے بزرگوں کے تعلق سے وہ کہہ رہے کہ ہمارے کئی بزرگان دین ایسے گزرے کہ جب کسی شہر میں مہنگائی ہو جاتی تھی نا تو وہ اس مہنگائی والے شہر کو چھوڑ کر اس علاقے میں رہنا شروع کر دیتے جس میں چیزیں قیمت میں ملتی ہوں, کیونکہ جہاں چیزیں کم قیمت میں ملتی ہیں نا وہاں پر کمانے کا ٹینشن اور روزگار کا ٹینشن جو ہے نا کم ہوتا ہے. تو وہ مہنگے شہر کو چھوڑ کر سستے شہر کی طرف ہجرت کر جاتے تھے تاکہ ہم یک سوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. اور جیسے امیر علیہ سنت نے ماشاءاللہ جو بھی ارشاد فرمایا, مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم میں نیت یاد آ گئی جو انہوں نے رزق کمانے کے تعلق سے جو نیتیں بیان کی ہیں, اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ روزگار کماؤں اس لیے کہ گھر میں ہی میں دے دوں اور تاکہ یک سوئی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکوں. اللہ نصیب کرے, یہ باتیں بس کتابوں میں ہیں, بس اللہ عمل کا جذبہ میں نصیب فرما دے.
آمین.
ماشاءاللہ.
سوشل میڈیا پہ ایک میسج آیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے رزق میں برکت ہو جائے اور قرض بھی ختم ہو جائے.
روزی میں برکت ہو جائے اور قرضہ بھی اتر جائے,
قرضہ بھی ختم.
جب روزی میں برکت ہو جائے گی پیسے آ جائیں گے تو قرضہ چکا دے گا. تو یوں اصل وہ روزی میں برکت ہو بھی جائے, پیسے بہت سارے آ جائیں تب بھی قرضہ نہیں دیتے لوگ کہ ابھی تھوڑا اور کما لوں ابھی اور کما لوں, اور تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں اور اس کو بےچارے کو پریشان کر دیتے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, قرضہ تو فوراً اتار دینا چاہیے. تو فیضان رمضان پیج نمبر 323 پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے جب صبح صادق طلوع ہو, تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ شخص چلا گیا, کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو, ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد یعنی جو بھی گنتی ہے پورا کیجئے, اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کر لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ندیم اتاری عمان سے عرض کر رہا ہوں. آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ اللہ پاک کو کیسے یاد کیا جائے کہ اللہ پاک کا ذکر سنتے ہی رونا آ جائے.
ہاں ہاں اللہ کریم ہمارا دل نرم کر دے. دل میں سختی بہت ہو گئی ہے, تو سختی پیدا کرنے والے اتنے اسباب ہم نے اکٹھے کیے ہوئے کہ وہ بس دل کو نرم ہونے نہیں دیتے. جب تک دل نرم ہمارا نہیں ہوگا تو وہ ظاہر کہ خشوع و خضوع کیسے آئے گا. یعنی ایک طرح سے مطلب سمجھو اب خشوع و خضوع جو ہے وہ اٹھ چکا ہے, بہت کم رہ گیا. تو حلال روزی کا اہتمام کرے اور حلال ہی کھائے, شبہات سے بچے, شک و شبے کی روزی سے بچے. اگرچہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے لیکن جتنا ہو سکے بندہ کوشش کرے. فضول بات یہ بھی دل کو سخت بناتی ہے, اس سے کہاں بچ پاتے. تعجب کے بغیر ہنسنا یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے, اس سے ہم کہاں بچتے ہیں. بھوک کے بغیر کھانا یہ بھی دل کو سخت بناتا ہے, اس سے بھی کہاں بچتے ہیں. تو پھر ہر گناہ یہ دل کی سختی کا باعث ہو. اللہ کریم بس ہمیں نیک بنا دے, نیک بنا دے گا وہ اپنے کرم سے تو خوشو بھی عطا کر دے گا, دل نرم ہو جائے گا, آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے, سب کچھ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معجزہ مصطفی.
مرحبا مرحبا.
درخت چل کر آیا, صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. ایک اعرابی یعنی گاؤں سے تعلق رکھنے والا بدوین آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبی ہونے پر کوئی گواہ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت, یہ ٹری جو میدان میں ہے, میرے نبی ہونے پر گواہی دے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت یعنی ٹری کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر حاضر ہو گیا اور اس نے اونچی آواز سے تین مرتبہ آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی, یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت یعنی ٹری زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا. بیہقی شریف جو کہ حدیث پاک کی کتاب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے, اس ٹری نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر السلام علیک یا رسول اللہ کہا. اعرابی انہیں اس گاؤں کے رہنے والے نے کسی چیز کی اجازت مانگی, وہ نہ ملی. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ہاتھ مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کو چوموں, کس کروں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی, چنانچہ اس نے آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کو بڑی محبت کے ساتھ چوم لیا. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ درخت یعنی ٹریز بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور آپ کا حکم مانتے ہیں. ہمیں بھی اللہ پاک کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے مولا
نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مادری چینل دیکھتے رہیے.
میلادی کسوٹی, آج جن کے ساتھ میلادی کسوٹی ہونے جا رہی ہے, آئیے پہلے مدنی چینل پر ہم ان کی زیارت کرتے ہیں.
ماشاءاللہ
رکن شورا حاجی فاروق اتاری, ماشاءاللہ. جی فاروق بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
جو شخصیت آپ نے سوچی ہے کیا وہ انسان ہے؟
جی نہیں.
کوئی شہر؟
جی نہیں.
مزار شریف؟
جی نہیں.
ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے؟
کتاب؟
جی نہیں.
فرشتے؟
جی نہیں.
پاکستان میں؟
جی نہیں. جی فاروق ایک آنکھ کھلوا دے.
اس شے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے صراحتاً.
جی نہیں.
عرب شریف میں؟
جی ہاں.
مدینہ منورہ میں؟
جی نہیں. نو سوالات ہو گئے.
جی. مکہ پاک میں؟
جی ہاں.
آج مدنی مذاکرے میں ان کا ذکر یا زیارت؟
یہ تین ہی سوچے. پتہ ہی نہیں ان کو. چلو یہ نہیں تھے نا تو ان کو میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, لیکن یہ تو تھے نہیں. ان کی یہ مرادی شے ہو تو کہہ نہیں سکتے. مجھے بھی نہیں پتا کیا مرادی شے.
آپ کوئی اور سوال کر لیں. یہ آپ قریب
حرم پاک کے حدود کے قریب قریب وہ شے.
حرم پاک کے حدود کے قریب
مطلب حرم سے مراد مسجد اور حرام.
ہاں ہاں.
کے قریب قرب و جوار میں وہ شے.
جی ہاں.
اللہ اکبر.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے حوالے سے وہ جگہ منسوب ہے, مشہور ہے.
جی ہاں.
سوالات مکمل ہو گئے اور حاجی فاروق صاحب نے ہم نام ہی لے لیں.
ولادت گائے مدنی
فیس کا اعلان تو کرو.
یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, کیا پیش کریں تم کو, کیا چیز ہماری ہے.
اس کے باوجود کچھ صراحت کر دینا. کھلے لفظوں میں
جو آپ فرمائیں.
یوں ہے ماشاء اللہ. نام لیجیے.
ولادت گائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ.
سوال چلائیے.
آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر انسان ہر طرف سے پریشانی کے عالم میں ہو اور پریشانی حل ہوتی ہوئی بھی نہ دکھتی ہو تو اس حال میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مشکل آسان فرمائے.
پریشانی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے, اس کے بہت سارے اوراد و وظائف ہیں, مدنی پنچسورہ میں بھی آپ کو مل جائیں گے. تو اس طرح کے اوراد کریں, نماز کی پابندی کریں اور خصوصاً نماز کے بعد دعا کریں. نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, فرضوں کے بعد بھی خاص کر کے دعا قبول ہوتی ہے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ وہ کون سے انبیاء ہیں جو دیگر انبیاء سے افضل ہیں؟
اس میں حضرت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں سارے نبیوں سے, یعنی ان کا مرتبہ ہے. اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام, اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا نوح علی نبینا وآلہ الصلوۃ والسلام. یہ پانچ انبیاء کرام اولو العزم بھی یہاں انہیں کہا جاتا ہے, اولو العزم پیغمبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, بیمار جانور کا گوشت بیچنا کیسا؟
قانونی تو غالباً جرم ہے یہ, بیمار جانور کا بیچنا گوشت صحت کے لیے بھی, اسی لیے پابندی ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور یہ عیب بھی ہے کہ واقعی پتہ چلے نا گاہک کو یہ بیمار تھا تو گاہک گلی بدل جائے گا, خریدے گا نہیں, یہ عیب ہے. حکم شریف بیان کر دیں.
اصل میں گوشت کی اب صورتحال جو بنے گی, اگر بیمار جانور جو ہے اس کا گوشت بھی مضر صحت ہوگا اور لوگ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیمار جانور کا گوشت ہے, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ وہ گلی بدل جائے گا, تو یہ ایک طرح سے عیب ہی ہے اور تاجروں کے عرف میں بھی یہ عیب ہی شمار ہوگا کہ جس سے گوشت کی قیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ایسے گوشت کے بیچنے کی تو قانون جس طرح اجازت نہیں, شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پورے سال قربانی کے جو ہے پیسے جمع کر کے رکھے تھے, تو جو ہے میں مجھے قربانی کے لیے جانور نہیں مل سکا, تو کیا میں جو ہوں اس پیسے کا لنگر کر سکتا ہوں؟ کیا جائز ہے یہ, یا جو ہے مجھے جو ہے قربانی ہی کرنا ہوگی, یا میں 12 ربیع اول کا لنگر شریف کر سکتا ہوں؟
اگر قربانی آپ پر واجب تھی, پیسے جمع کیے بھلے آپ نے, قربانی اگر واجب تھی اس کے باوجود قربانی نہیں کی اور وقت گزر گیا, تو اب یہ رقم جو ہے نا, یعنی ایک جانور کی, یعنی یا تو جانور زندہ لے کر اس کو صدقہ کر دیں, یا اتنی رقم جانور ہی لینا, جانور خرید لے جو قربانی کی شرائط کے مطابق ہو اور وہ زندہ کاٹ کے نہیں, زندہ کسی شرعی فقیر, شرن جو فقیر ہو اس کو دے دے.
بکری یا بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے, کہ یہاں پر اس نے جانور خریدا نہیں ہے, اگر خرید لیتا تو پھر اسی کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا, لیکن اگر خریدا نہیں ہے تو بکری یا اس کی قیمت جو بنتی ہے اس کو صدقہ کرے گا.
بکری یا بکرا
جی,
اس کو لنگر میں پھر ٹھیک ہے دوسرے پیسوں سے آپ لنگر بھی کریں اللہ توفیق دے دو، لیکن اگر واجب تھا تو پھر اس کا شرعی مسئلہ ہم نے آپ کو یہ عرض کر دیا.
اسلام آباد پاکستان سے اتر محمود بات کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی خدمت میں سوال عرض تھا کہ ہمیں عید میلاد النبی کس انداز میں منانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے قریب آئیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں حاصل ہو اور دوسروں تک احسن انداز میں پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. کچھ مدنی نکات، کوئی مدنی پھول، کوئی ارشاد فرما دیجئے تاکہ
یہ مطلب چاند رات سے اس عنوان پر گاہے گاہے تھوڑا تھوڑا بیان ہوتا ہی جا رہا ہے. آج بھی اس کا کافی بیان ہوا کہ لوگ ہم سے مطلب کس طرح قریب آئیں، دور نہ بھاگیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، اور کام صرف اس طرح کرنا ہے جس نے ولادت کہ ہم کو ثواب ملے. آدھا گناہ بھی آدھا گناہ ہوتا نہیں ہے، گناہ کیا آدھا گناہ چوتھا ہی گناہ بھی اس میں شامل نہ ہو، گناہ کا تصور نہ ہو، سب کے سب شریعت کے مطابق ہو. اس طرح جشن ولادت منانا ہے ہم کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہیں. کسی کا سوال ہے کہ میں نے اپنا زیور اپنی ساس کے پاس رکھوایا ہے لیکن میں نے اس کی زکات نہیں دی، تو میری ساس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے زیور کی زکات دی، تو میں نے منع کر دیا، تو ہماری ساس نے اس کی زکات دے دی، کیا میری زکات ادا ہو گئی؟
اجازت سے.
جی اجازت صراحتاً بالکل واضح الفاظ میں ضروری، یا ویسے ہی ساس دیتی رہتی تھی اور اس کو پتا تھا اور دے دی، تو اس صورت میں جس کو دلالتاً بولتے ہیں انڈرسٹوڈ ہونا تو ادا ہو جائے گی، ورنہ ادا نہیں ہوگی زکات.
پہلے بتانا ضروری ہے مفتی صاحب، یا کسی نے دے دی اور بعد میں اگر اس کو اطلاع دے دی کہ میں نے آپ کی زکات دے دی ہے، تو کس سے کیا مطابق؟
نہیں ایسے نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ رقم فقیر کے پاس موجود ہے اور اب اگر یہ نیت کر لیتی ہے جس کی زکات ہے یا کر لیتا ہے جس کی ہے، تو یوں زکات ادا ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی.
مطلب یہ ساس کا بھی ایک اچھا پہلو سامنے آیا نا آج ایک سوال میں کہ ساس نے اپنی بہو کی زکات ادا کر دی.
وہ پتہ نہیں اپنی طرف سے ادا کی یا اس سے
اب، مگر وہ جذبے
کی بات کر رہا ہوں،
اور مسئلے کی
وہ الگ ہے.
اجازت کے بغیر اگر دے دی ہے تو ظاہر ہے زکات تو وقائے گی نہیں.
وہ علم کی کمی ہے جس کا ماشاءاللہ بھی جواب دے دیا گیا.
گناہگار ہوئی نا.
جی ہاں.
یہ پلے سے اتنی رقم جو زکات نے دے دی وہ ساس کو چاہیے کہ بہو کو ادا کر دے، جو بھی ہو بہو سے وصولہ کر لے، اگر بغیر اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے وہ دی گئی ہے.
اگر وہ اس کے بہو کے مال میں سے دی گئی تو
وہی بہو کے مال سے نہیں دی، یہ جو میں نے کنفرم کیا.
اچھا
اپنے اس پہ لکھا نہیں ہے کہ بہو کے مال سے دی ہے.
اگر ایسی سخی داتا ہے بہو
نہیں
جیسے دی ہے زکات
ساس
بڑی بات ہے، زکات تو پھر بھی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ
میں وہ
بڑی
اس کی بات کر رہا ہوں.
ماشاء اللہ.
سوال اور ہے کہ کیا اولاد کو گھر دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہے پھر باپ ہی کہے کہ میرے باپ نے مجھے گھر نہیں دیا تھا، میں تم کو کیوں دوں گھر یا زمین؟ تو جواب ارشاد فرمائے.
جب تک وہ اس کی کفالت میں ہے اس وقت تو رہائش فراہم کرے گا باپ، لیکن وہ الگ سے وہ شادی کے موقع پر وہ گھر دلانا باپ کے ذمہ وہ تو نہیں ہے نا.
یعنی اس کو سکنا یعنی رہنے کی جگہ ضروری ہے کہ جس کو گھر میں وہ رہ سکے.
الگ مکان دلانا تو کوئی ضروری ہے ہی نہیں مطلب اس کے لیے. پھر اگر باپ نے نہیں دیا اس لیے تم کو نہیں دلاؤں گا، یہ تو یہ بھی کوئی تک نہیں ہے مطلب بولنے کا.
میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم یوں واضح کریں کہ بعض اوقات یہ اولاد کی طرف سے یہ شکوا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے کو مکان نہیں دیا، آپ میرے کو مکان تک نہیں دلاتے ہو، میں شادی کروں گا کہاں رہوں گا. ایسے میں ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی والد صاحب چاہتے ہوں آپ سے جواب لینا کہ کیا مطلب کہ مجھ پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے بیٹے کو مکان بھی دوں، یا میرے مکان بیٹے کو دینا کہ یہ میرے باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو ایسے میں اولاد کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
جب تک بیٹا باپ کی کفالت میں ہے اس وقت مکان دینا وہ نہیں، رہائش اپنے مکان میں ساتھ جیسے رکھا ہوا ہے تو وہی کافی ہے، الگ سے اس کی مکان دلا دینا.
اب کفالت کی کوئی عمر کہلائے گی کیا اس میں؟ کوئی کیسے یہ ایک والد صاحب تعین کرے یا بیٹا کیسے تعین کرے؟ بیٹا کھاتا پیتا مطلب یوں کر سکتا ہے، کما بھی سکتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، نہیں کر رہا تو ایسے میں پھر وہ باپی کے ڈیپینڈ پر ہے، تو اس کا کوئی معیار یا کوئی ایسی چیز ہے؟
یہی ہے کہ جب وہ کمانے کے لائق ہو جائے، کما سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوگا، وہ قادر ہے اس کے اوپر، محتاج نہیں ہے، تو اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے گا، اب باپ کے اوپر نہیں ہے. اور جو جب تک کمانے کے لائق نہیں ہوتا اس وقت تک باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا.
میرے اہل سنت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے جتنے پیارے اور اچھے جلوس نکلتے ہیں نا، اور ہر زبان پہ ان کا لگایا ہوا نعرہ آ رہا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا. میرے اہل سنت کی وجہ سے ہم یہ سرکار کی آمد مرحبا کا نعرہ جو سنا نا، یہ میرے اہل سنت کی وجہ سے سن رہے ہیں. یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مدنی چینل کو.
ماشاء اللہ، خیر مبارک.
سوال یہ ہے کہ پیش امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آخری رکعت میں اور سجدے میں ہے، آخری سجدے میں پیش امام اللہ پر کہنا بھول گیا، لیکن پیش امام خود تو بیٹھ گیا لیکن پیچھے جو مقتدی ہے جماعت ہے وہ ابھی تک سجدے میں، اور پیش امام نے اطیات بھی پڑھی اور درود بھی پڑھا لیکن اس نے دائیں طرف سلام پھیرا تو مقتدیوں کو پتا چلا کہ پیش امام تو کھڑا بیٹھا ہوا تھا اور ہم سجدے میں ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہ پیش امام کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا یا کیا مقتدی کی دوبارہ نماز پڑھیں گے یا کیا؟ یہ تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
دوبارہ چلائیے.
اس میں یہ سوال کر رہے ہیں کہ سجدے میں تھے امام صاحب اور مقتدی سب، امام صاحب نے تکبیر جو ہے وہ زور سے بولنا شاید بھول گئے ہوں گے یا نہیں بولی، انہوں نے بولا نہیں بولی تو انہوں نے تکبیر بیٹھ گئے، وہ اتحیات پڑھی، اتحیات پڑھنے کے بعد اب انہوں نے سلام پھیرا تو مقتدی تو سارے سجدے میں تھے اور امام صاحب جو تھے وہ قعدہ اخیرہ مکمل کر چکے تھے، تو اب لوگوں کو پتا چلا تو اب مقتدیوں کو کیا کرنا ہے؟
اچھا وہ سجدہ بہت لمبا کر لیا مقتدیوں نے، کچھ اٹھ گئے ہوں گے، کچھ سجدے میں پڑے رہے ہوں گے، تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح وہ اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں، قاعدے کے مطابق نماز پوری کر دیں، یا اگر جن کو ادھوری جماعت ملی تھی وہ اتحیاتوں پڑھ کر کھڑے ہو جائیں اور اپنی نماز مکمل کریں بقیہ.
اخلاق مصطفیٰ کمپیوٹر.
ماشاء
اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام سیدہ میمونہ تاجیہ ہے.
عمر بھی بتا دیں.
میری عمر تقریباً 7 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے پریشان کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ اصلاح قبول کرتی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
درود پاک کی کوئی ایک فضیلت سنا دیں.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہے بلا ہے صلی علی محمد، صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماشاءاللہ اخلاق مستوی کمپیوٹر، دیکھیں کہ آنکھیں ان کی کب سے نیچے ہی ہے. ماشاءاللہ
سبحان اللہ، بڑی پریکٹس کر کے آئی ہوگی.
ماشاءاللہ اللہ استقامت دے، اللہ ہمیں بھی توفیق،
اللہ استقامت دے کہ ہم سب کی نگاہیں بھی نیچی رہے.
آمین.
بغیر ضرورت ضرورت نہ دیکھیں.
آمین. اخلاق مستوی کمپیوٹر، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟
ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ ملوکن عویم تیرے کھل کو گوحق نے عویم کہا تیرے خیر کو گوحق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہی نہ ہوگا شاہ تیرے خالی کے حسن و عدا کی قسم
ماشاءاللہ
یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے
سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں بتائیں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثقافت ہر ایک کے لیے عام تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مانگنے والوں کو عطا فرماتے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتا تو جواب میں لبیک فرماتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ بھی نہ رکھی تھی کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے صحابہ کرام علیم و رضوان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے
اللہ
تیرے تو وقت آئے بے تنہائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے
حسن اخلاق کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
حدیث پاک میں ہے مومن اچھے اخلاق کی بدولت دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اخلاق سے متعلق کیا رہنمائی فرمائی
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو
ماشاءاللہ ایک شخص نے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین اس کا ترجمہ سنا دیں
ترجمہ خان سلیمان اے محبوب معاف کرنے اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو
اچھے اخلاق کی کیا کیا برکتیں ہیں
اچھے اخلاق قربِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے اچھے اخلاق والے کامل مومن ہیں اچھے اخلاق دل جیتنے کا زبردست نسخہ ہے اچھے اخلاق کی برکت سے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اچھے اخلاق کی برکت سے دین کا کام خوب ترقی کرتا ہے
ماشاءاللہ زبردست یاد کیا ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک اعرابی آیا اور اس نے مال طلب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا کہ جس سے آپ کی نرم و نازک گردن پر خراش آ گئی تو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کی طرف ہنستے ہوئے اور افودر گزر کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس عربی کو کچھ مال دے دو تیرے اخلاق پر قربان تیرے اوصاف پر واری مسلمان کے عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معجزہ سنائے
ایمان لانے سے قبل حضرت اقیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو دور پڑا پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تسبیح کرتا ہوا آپ کے پاس آئے چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر ڈوبے بغیر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی
سبحان اللہ کیا آپ کو ایک کلام بھی سنائیں گی
مرحبا 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 ماں کی چاہے بنی آدم کی آمد،
مرحبا
پیغمبر کی آمد،
مرحبا
نبی معتصم کی آمد،
مرحبا
منور کی آمد،
مرحبا
چاہے ابو جم کی آمد،
مرحبا
سراپا جود و کرم کی آمد،
مرحبا
رسول انور کی آمد،
مرحبا
دافع انجا علم کی آمد،
مرحبا
شافع امم کی آمد،
مرحبا
آقا اتار کی آمد،
مرحبا ماشاء اللہ سیدہ میمون ابائی کی بھی کیا شان ہے، مہندی بھی لگا کے آئی ہیں بھئی، یہ تو ماشاء اللہ آنکھوں کفل مدینہ بھی اسکرین پر تو بڑا مضبوط ہے، اللہ کرے گھر میں بھی مضبوط رہے باہر نکلے تب بھی مضبوط رہے ماشاء اللہ.
آمین.
ہماری مدنی منی میمونہ اتاریہ کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس اور میمونہ کو انشاءاللہ عزوجل 2600 روپے جو ہے یہ پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
حضرت سيدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک
واتوب الیک.
سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله عليه وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. Good night.